پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطهر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤيد، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد، واله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: ولكم في أسوة. مولا سيد الشهداء مكة سے عراق کی طرف تشریف لاتے ہوئے منازل میں سے کسی منزل پر خطبہ دیا، اس خطبہ کا ایک جملہ یہی ہے جس کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی: وَلَكُمْ فِي أُسْوَة، میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چند مجالس میں عاشور سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے، ان میں سے چند پیغامات کی طرف اشارہ کرے۔ یہ عظیم خون اس لیے بہایا گیا ہے، حسین نے یہ عظیم قربانی اس لیے دی ہے کہ ہم اس قربانی کے ذریعے مقاصد حسینی تک پہنچ سکیں۔ گریے کے لیے اس نے کہا ہے تاکہ آنسو کے ذریعے سوچے کیوں ہم کیوں آنسو بہا رہے ہیں، کس لیے بہا رہے ہیں، اور کیوں حسین نے یہ عظیم قربانی دی ہے۔ تو یہ سب انتظام اس لیے ہے، یہ مجالس در حقیقت مجالس کا ہدف عاشورا کے دن کو قیامت کے ساتھ متصل کرنا، عاشورا کو ابدیت بخشنا، عاشورا کی تازگی کو محفوظ رکھنا، عاشورا کے اہداف کو عملی کرنا، کیونکہ وہ اہداف و مقاصد جس کے لیے یہ عظیم قیام عمل میں آیا، وہ اہداف و مقاصد برقرار ہے۔ یزید ابن معاویہ نہ ہو، لیکن ہر زمانے میں کوئی یزید ہے، ہر زمانے میں کوئی منافق ہے، ہر زمانے میں کوئی شمر ہے، یزید صفت موجود ہے اگرچہ یزید نہ ہو۔ اسی لیے آپ خود نے فرمایا: وہ مثلی لا یبایع مثلہ، نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا ہے، فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ قیام کے اہداف و مقاصد سے آگاہ ہو، ایک کن مقاصد کے حصول کے لیے امام نے قیام فرمایا، قیام کے اسباب و علل سے آگاہ ہو کہ عالم اسلام کے وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے یزید کو طاقت ملی اور حسین امت کے درمیان، اپنے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان تنہا اور غریب ہو گئے، اس حد تک امت کیوں گری، یہ اسباب و علل ہے کہ حسین کے ساتھ بہتر اور پورے مسلمان یزید کے ساتھ۔ اسی طرح سے کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، فرمائشات حسین سے، سیرت حسین سے استفادہ کر سکتے ہیں، عبرتیں لینا ہے کہ وہ غلط کارنامے، غلط افراد جو جنہوں نے غلط
کارنامے انجام دیا. کیوں وہ اس حد تک پست ہو گئے؟ شمر جیسا افراد لشکر علی میں تھے، کیوں اس حد تک سکوت کر گیا؟ شیطان کی طرح جو فرشتوں کے صف میں تھا اور شیطان رجیم بن گیا، اس کا علل اسباب کیا ہے؟ کیونکہ سارے بشر ان خطرات سے دوچار ہے، اگر محتاط نہ رہے، ہوشیار نہ رہے، اپنا خیال نہ رکھے. دنیا میں جو شیاطین انسانی ہے اور شیاطین جن ہے، ان کی شرارت مکاریوں کو مد نظر نہ رکھے، آخرت اور ائمہ اور انبیاء کے پیغام کو مد نظر نہ رکھے، تو ہم میں سے ہر ایک دوچار ہو سکتا ہے، اسی مشکلات سے دوچار ہو سکتے ہیں ہم جن سے وہ لوگ دوچار ہو گئے. تو یقیناً کچھ نکات، اگرچہ مجالس حسینی، منابر حسینی، درسگاہ حسینی ہے، یعنی در حقیقت کل اسلام جس کے تحفظ کے لیے امام آئے ہیں، کل اسلام جس کا تحفظ کرنا مقصد امامت ہے، وہ سب منابر حسین سے بیان ہونا چاہیے، خصوصاً جن کا تعلق کربلا کے مسائل سے زیادہ ہے. آج آپ کی خدمت میں ایک پیغام جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیا، فرمائیے یہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، مسلمان ہیں، کلمہ پیغمبر پڑھتے ہیں، بس اوقات نماز پڑھتے، عمر بن سعد اس حد تک مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ کبوتر مسجد کہلاتا تھا، اور نماز وہ حقیقت ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے، انقلاب لاتا ہے. قرآن فرماتا ہے خلق الانسان ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. انسان لالچی ہے، انسان مشکل کے وقت بڑا پریشان ہوتا ہے، بیتاب ہوتا ہے، اپنے آپ سے خارج ہوتا ہے، جب نعمتوں سے محروم ہوتا ہے جزا و فضا کرتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو کنجوسی سے کام لیتا ہے. یہ خامیاں گننے کے بعد فرماتا ہے الا المصلین، فقط نمازی ایسے ہے. کہ یہ سارے خرابیاں تھی، جب نمازی ہو گئے ان تمام برائیوں سے نجات حاصل کرتا ہے. الا المصلین، مگر مسلم میں وہ صفات جو عام انسانوں میں ہے وہ نماز گزاروں میں نہیں ہے، کیونکہ نماز گزار نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ برقرار کیا ہے لامحدود طاقت کے ساتھ، سرچشمہ قدرت کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کیا ہے. اسی لیے تمام برائیاں، آپ ایک میوہ لے لیں اور اس کو باہر رکھے گرمی میں، جلدی سڑنے کا خطرہ ہے، کیڑا پڑنے کا خطرہ ہے، بدبو ہونے کا خطرہ ہے، ہزار خطرات. اگر اس کو فریزر میں رکھیں گے، اس میوہ میں یہ خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود فریزر میں آپ نے رکھا، گوشت لے لے فریزر میں رکھا تو وہ محفوظ رہتا ہے. اگرچہ یہ تشبیہ کامل تشبیہ نہیں ہے، کسی حد تک سمجھنے کے لیے مفید ہے. روح انسانی کو بچانے کے لیے راستہ ارتباط با خدا ہے، خدا سے مربوط ہو جائے انسان کا روح، انسانی روح باقی رہتی ہے اور قدم بے قدم کمالات کی طرف جا سکتا ہے. لیکن خدا سے اس کا رابطہ منقطع ہوا تو تمام برائیاں اس میں آ جاتی ہیں. تو عمر سعد میں کیوں یہ اثر ظاہر نہیں ہوا، خود شیطان میں کیوں یہ اثر ظاہر نہیں ہوا جبکہ سب سے زیادہ نماز پڑھتا تھا؟ حقیقت میں وہ پیغام نماز سے بے خبر تھا، روح نماز سے بے خبر تھا. نماز کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کے بندہ بن جائے، خدا کا مطیع بن جائے، خدائی بن جائے. جھکنا اٹھنا یہ مقدمہ ہے، یہ قسم کی ٹریننگ ہے تاکہ انسان کو یہ پیغام دے کہ اٹھنے کا مطلب یہ کہ قیام کے حالت میں بھی میں خدا کا بندہ ہوں، رکوع کے حالت میں، سجود کے حالت میں، جلوس کے حالت میں، ہر حالت میں میں خدا کا بندہ ہوں. یعنی اس سے پیغام یوں لینا چاہیے، صرف حرکات کا پیغام نہیں لینا چاہیے. شیطان یا عمر سعد نے یہ پیغام نہیں لیا تھا. قرآن اور سنت کے مطابق انسان کے تین بڑے خدا ہیں خدا کے مقابل میں. خدا کے مقابل میں تین بڑے خداؤں کی پوجا کرتا ہے یعنی اطاعت کرتا ہے. حدیث میں ہے من اصغى الى ناطق فقد عبده, اگر کسی نے کسی بولنے والے کی بات سنی یعنی اس کی اطاعت کی, در حقیقت اسی کی عبادت کی ہے. جان عبادت اطاعت ہے, اگر آپ نے اس کی بات سنی در حقیقت اس کی عبادت کی ہے. فَإِن كَانَ مِنَ اللَّهِ, بولنے والا اگر پیغام خدا پہنچاتا ہے خدا کی طرف سے بولتا ہے, فقط عبد اللہ, تو اس نے خدا کی عبادت کی ہے. وَإِن كَانَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ, اگر غیر خدا سے ہو تو غیر خدا کی عبادت کی ہے. تو تین ایسے خدا کی بشر عبادت کرتا ہے یعنی اطاعت کرتا ہے, جو سب سے زیادہ, جن کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے. ایک انسان کا نفس امارہ ہے. قرآن فرماتا ہے افرأيت من اتخذ الہه ہواہ وأضله الله على علم, آیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے, خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے. وأضله الله على علم, جاننے کے باوجود, علم رکھنے کے باوجود خدا اس کو گمراہ کرتا ہے. جانتا ہے, اس کے باوجود جب اپنا معبود خواہشات کو بنایا ہے تو علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے. شیطان کیسے گمراہ ہوا؟ وہ تو ہم سے بہت بہتر جانتا تھا, اس کے سامنے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, آدم کو خلق کرتے ہوئے دیکھا تھا, آدم کو نبی بناتے ہوئے اس نے دیکھا تھا, اس کے باوجود جانتا تھا, علم رکھتا تھا, لیکن اس کے باوجود گمراہ ہوا. کیوں گمراہ ہوا؟ خواہشات کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, اخلاقی برائیوں کی وجہ سے. عمر سعد بھی نہیں جانتا, تو خود جو اشعار عمر سعد سے منقول ہے, اس کے اشعار میں کہتے ہیں کہ ام اصبح مأثوما بقتل حسینی حسین ابن امی والحوادث الجمع ولی فی الری قرۃ عینی یقولون ان اللہ خالق جنۃ ونار وتعذیب وغل یدین فان صدقوا فیما قالوا فاتوبوا الی الرحمن من سنتین. کہتا ہے کہ میں اگر حسین کو شہید کروں یقیناً گناہگار ہو جاؤں گا, لیکن رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نور چشم ہے. انسان جب کسی چیز سے خوش ہو جاتا ہے ظاہر آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں, اب اس کا عقیدہ بھی کمزور تھا, لوگ کہتے ہیں کہ جنت ہے جہنم ہے حساب و کتاب ہے, اگر یہ سچ ہو میں مرنے سے پہلے توبہ کروں گا, توبہ کر کے حرے کی حکومت بھی کر لی اور ساتھ جنت بھی حاصل کی. اس کو کیا معلوم تھا کہ اتنا بڑا مجرم جانور بن جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے, پھر اپنے اعمال سے پشیمان نہیں ہوتا ہے. ہمیں اسلام نے, قرآن نے, سنت نے حکم دیا ہے جیسے ہی آپ غلط کام کریں گے فوراً توبہ کریں, حتیٰ مستحبات اور مکروہات میں بھی, تو آپ کو وہ روح پاک, روح کے پاس کی زندگی برقرار رہے گی, ورنہ ضمیر ختم ہو جاتا ہے انسان میں, نفس اللوامہ ختم ہو جاتا ہے. پشیمانی ایک نعمت خدا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے اندر اس ضمیر کو زندہ رکھنا ہے, انسانیت کو زندہ رکھنا ہے. اگر مسلسل ضمیر کی آواز کو, نفس اللوامہ کی آواز کو ہم نے نظر انداز کیا تو ایک عرصے کے بعد نفس اللوامہ, ضمیر انسانی ناکار ہو جاتے ہیں, پھر پشیمان نہیں ہوں گے. اتنا بڑا جرم کرنے والا اتنا سیاہ دل ہو جاتا ہے. دیکھیں سفید کپڑا پر چھوٹا سا دبا آ جائے نظر آتا ہے, کالا کپڑا پر نظر نہیں آتا ہے, تو اتنا سیاہ دل ہو چکا ہے کہ پھر پشیمان نہیں ہوتا ہے. تو یہ دنیا, تو مولا عرض کے ایک نفس ہے دوسری دنیا ہے. نفس کے بارے میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کی, شیطان کے بارے میں بھی قرآن فرماتا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، وان اعبدونی هذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، میری عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے، تجھے مجھ تک پہنچاتا ہے، صراط مستقیم شاہراہ ہے. اور تیسری چیز، اب یہاں پر عبادت کی بات کی ہے، شیطان کی عبادت مت کرو، میری عبادت کرو. شیطان کی عبادت نہ کرنا، خدا کی عبادت کرنا، دونوں ملائے تو صراط مستقیم بن جاتا ہے. شیطان کی عبادت کریں گے، خدا کی بھی کریں گے، تو پھر وہی شرک ہو جاتا ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ. اب تیسری چیز جو مولا اشارہ فرماتے ہیں حارث کے اس خطبے میں کربلا پہنچنے کے بعد، وجہ بتا رہے ہیں کیوں یہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، ہمارے نانا کے ماننے والے وغیرہ، یہ کیوں اس حد تک پست ہو گئے، اولاد پیغمبر کے قاتل بن رہے ہیں. فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم واذا محصوا بالبلاء قل الدیانون. لوگ دنیا کے بندے ہیں، عبید عبد کا جمع ہے، عبد بندہ. یہ جو تکفیری گروہ ہے، سلفی گروہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ کسی کو عبد نہ کہو، عبد ال، جیسے ہم اردو میں غلام علی، غلام حسن وغیرہ کہتے ہیں، اسی کو عرب جب نام رکھتے ہیں عبد العلی، عبد الحسین، عبد وہی غلام ہے. کہتے ہیں یہ شرک ہے، مشرکانہ نام ہے. جبکہ غلام بنانا کنیز بنانے کو صحیح سمجھتے ہیں، خود غلام بنانا کنیز بنانے کو صحیح سمجھتے ہیں، نام رکھنے کو شرک سمجھتے ہیں. یہ انہی کے منطق ہے، یعنی ان کے فقہ میں بات ہے کہ آپ غلام بنا سکتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کے مخالف شیعوں کے بارے میں، علویوں کے بارے میں، حتیٰ آپ دیکھیے جو بھی ان کے ہم فکر نہ ہو، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو اسیر کر کے کنیز بنا سکتے ہیں. عمل عملاً غلام بنانا، عبد بنانا شرک نہیں ہے، لیکن نام رکھنا شرک ہے. یہ عجیب اندھے گروہ وجود میں آئے ہیں، ہمارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. کفار کے ساتھ مقابلے کا الگ انداز ہوتا ہے، منافقین کے ساتھ مقابلہ کا اپنا انداز ہوتا ہے. حکمت عملی کی ضرورت ہے. قرآن کو بالائے نیزے کیا ہوا ہے، صرف صفحے ملی ابھی بھی خدا کے نام کو لے کر دین خدا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، مقاصد الہی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین زبان کے حد تک ہے، آب دہان کی طرح ہے. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا، جب ان سے امتحان لیا جاتا ہے بلا کے ذریعے، امتحانات کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اس وقت دیندار کم رہ جاتے ہیں. عام طور پر ہماری دینی مفادات، احکام دینی اور دنیاوی مفادات میں ٹکراؤ پیش نہیں آتا ہے. جب ٹکراؤ پیش نہیں آتا ہے، کوئی مشکل نہیں، ہم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، امام بارگاہ آتے ہیں، مجلس کے لیے، ملازمت کے لیے جاتے ہیں، دکان کے لیے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، دین و دنیا میں ٹکراؤ نہیں. لیکن بعض اوقات ٹکراتے ہیں، وہی ہے امتحان کا موقع. وَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا، بعض اوقات ٹکراتے ہیں اس وقت جو دنیا کے بندے ہیں وہ دین کو چھوڑ کر دنیا کے ساتھ دے گا. عمر سعد دیکھو مسجد میں بھی جاتا تھا، اپنی زندگی بھی چلاتا تھا، لیکن یہاں پر ٹکرایا کہ یا حسین کو شہید کرو یا رے کی حکومت چھوڑ دو. ٹکرایا دنیوی مفادات اور ایمان اور دین کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو. یہاں پر جو آدمی خدا کا بندہ ہے، اطاعت خدا کرے گا، دنیا کو ٹھکرائے گا. لیکن جو دنیا کا بندہ ہے، دنیا کو اپنائے گا، حکم خدا کو ٹھکرائے گا. یہاں پر ظاہر ہوتا ہے دین کیوں مذمت کرتا ہے دنیا کی. نہیں، دنیا کی مذمت کی وجہ یہی کہ آپ کہتے ہیں آپ دنیا کے غلام نہ بنیں، دنیا کا بندہ نہ بنیں، دنیا کا مملوک نہ بنیں، دنیا کے سامنے دس بستہ غلام کی طرح کھڑے نہ ہو، دنیا پر حکومت کرے، دنیا کا آقا بنے، دنیا کے اوپر حاکم بن جائے، دنیا آپ کے اختیار میں ہو. جس کے اختیار میں دنیا نہ ہو خود دنیا کو غلام ہو. اقتدار کا تقاضا ظلم کرنا ہے، ظلم کرے گا. اقتدار کا تقاضا اگر اپنے بیٹوں کو قتل کرنا ہے، قتل کرے گا. اقتدار کا جو بھی تقاضا ہو، دانلی کرنا ہو، غصب کرنا ہو، اغیار کے پٹھو بننا ہو، مظلومین پر ظلم کرنا ہو، دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاست مداروں کا. اگر دنیا کا غلام ہے تو اقتدار کے تقاضوں کے سامنے جھک جائے گا، سارے انسانی اقدار کو پائمال کرے گا، احکام الہی کو پائمال کرے گا، خود درندہ بن جائے گا، انسانیت سے محروم ہو جائے گا. لیکن اگر یہی آدمی خدا کا بندہ ہو تو اس وقت اس ٹکراؤ کی صورت میں حکم خدا کو ترجیح دے گا. مولا فرماتے ہیں اگر مجھے زنجیر کے ذریعے، بیڑیوں کے ذریعے باندھ دیا جائے اور پھر کانٹوں کے اوپر سلا دیا جائے اور شکنجے کیا جائے تاکہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کے چھلکے چھین لوں، جو دانے جو کے چھلکے چھین لوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ صرف فرمایا نہیں، مقام عمل میں ثابت کیا. بہت سونا مشورہ دیا تھا، یا علی آپ کے اقتدار مضبوط ہونے کے لیے کچھ بڑا لوگوں کو خوش رکھو، کچھ لوگوں کو زیادہ پیسہ دے دو. سابقہ لوگوں نے جو دیا ہے ان کی عادت خراب کرا دی ہے، سابقہ حکمرانوں نے. عادت تو خراب ہو چکی ہے، بڑوں کو زیادہ دیتے تھے، غلط لوگوں کو اقتدار پر رکھتے تھے. آپ بھی آپ کی حکومت مضبوط ہونے تک چند دن ان کو اقتدار پر رکھو. فرمایا اطلب النصر بالجود، کیا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ ظلم کے ذریعے جو کامیاب ہوتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے. علی کی نگاہ میں خدا کی اطاعت میں کامیابی ہے، خدا کے نافرمانی میں شکست ہے. جو خدا کے نافرمان ہے وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے. خود قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَبْصَارٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. بہت سے جہنمیوں کو ہم نے خلق کیا ہے، جن کے دل ہے، عقل ہے، اس کے ذریعے نہیں سوچتے ہیں، کان ہے نہیں سنتے ہیں، آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے، یعنی مقصد خلقت کے لیے استفادہ نہیں کرتے ہیں. یہ جانور ہے، جانور سے بھی پستر ہے. جس کے دل میں خدا نہ ہو وہ جانور ہو جاتا ہے. جانور کا ہدف کیا ہے؟ کھانا پینا ہے. اگر خدا دل میں نہ ہو، ہدف کھانا پینا لذتوں کے علاوہ کوئی اور ہدف بن سکتا ہے؟ دیکھیے واقعاً اگر خدا کا تصور دل میں نہ ہو، ایمان باللہ دل میں نہ ہو، انسان اور جانور میں فرق رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. میں کیوں لذتیں نہ لوں؟ میں کیوں عدل و انصاف کے لیے اپنے آپ کو رشوے سے، پیسے سے محروم کروں؟ کیوں میں قوم کے مفادات کے لیے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالوں، دنیا کی سپر طاقتوں کی دشمنی مول لوں؟ یہ کیوں سوال ہوتا ہے. اگر میں سپر طاقتوں کو خوش رکھوں، جس طرح سے عالم اسلام کے عام ممالک یہی ہے، پٹھو ہے سپر طاقتوں کے، تو میری حکومت رہے گی بغیر درد سر رہے گی، میڈیا بھی میری تعریف کرے گی. اگر میں دین کی بات کروں، دین پر عمل کروں، تو ظاہر ہے مشکلات سے دوچار ہوں گا، بدنام ہو جاؤں گا. صدام کی زیادہ تعریف کرتے تھے، امام خمینی کو ایک خونخوار پیش کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں نا. میڈیا کا کام یہی ہے. حسین علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ واجب القتل ہے، یزید واجب الاطاع ہے. تو اگر دل میں خدا ہو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو ابھی فی الحال جلدی آپ مارے جائیں گے، حکومت سے آپ محروم ہو جائیں گے، نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے، لیکن چند دن کے مسائل ہیں. لیکن آپ کی انسانیت میں اضافہ ہوگا، حیوانیت سے نکلیں گے، درندگی سے نکلیں گے، فضائل انسانی حاصل کریں گے، انبیاء اور ائمہ کے شبیہ ہو جائیں گے، اشرف مخلوقات بن جائیں گے، آخرت میں سعادت ابدی آپ کو ملے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جو غلط کرتا ہے اپنے ضرر میں. اگر خدا کا تصور ہے اس ٹکراؤ کا حل ہے، ورنہ نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین نہیں کہتا دنیا نہ اپناؤ، پوری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو دین قبول کرتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ مومن دولت مند ہو، اسلامی حکومت غنی ثروت مند حکومت ہو، اغیار کی طرف محتاج نہ ہو. مشہور واقعہ ہے آپ سب کو پتہ ہے، جب پانچویں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی اس گرمی کے موسم میں، شدید گرمی ہے، اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، کسی جاہل آدمی، حقیقت میں بظاہر تو عالم تھا لیکن دین سے بے خبر، کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہراً عالم ہے لیکن پیغام دین، حقیقت دین سے بے خبر ہوتے ہیں، الفاظ یاد ہے حقیقت سے بے خبر. تو گیا، کہا کہ اپنے ساتھی سے کہا میں جا کر ان کو نصیحت کروں گا. گیا، پوچھا پہلا سوال، اگر اس وقت آپ کا قبض رو ہو جائے، اسرائیل آ کر آپ کی جان لے لے، تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ سوچ رہا تھا کھیت میں کام کرنا بہت بڑا جرم ہے، دنیا پرستی ہے، دنیا خواہی ہے. تو امام نے فرمایا میں یہ کہوں گا، یہ جواب دوں گا کہ میں بہترین کام کر رہا تھا تاکہ تم جیسوں کی طرف محتاج نہ ہو جاؤ. تو معیار یہ نہیں دولت ہونا نہ ہونا، معیار یہ ہے کہ آپ کس کے غلام ہیں، کس کا بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے یا دنیا کا بندہ ہے. دنیا خود بری چیز نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں کیا کرتے ہیں، ہم زندگی کرتے ہیں، زندگی بری چیز ہے، موت حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، زندگی دینے والا خدا ہے. دنیا میں کیا کرتے ہیں، لذتیں لیتے ہیں، زبان کی لذت، آنکھوں کی لذت، کان کی لذت، آوازوں سے کان کو لذت ملتی ہے، تصاویر خوبصورت مناظر سے آنکھوں کو لذت، اور اب لذت تو اصل میں روح ہے لذت حاصل کرتی ہے لیکن واسطہ یہ چیزیں ہیں، اور زبان لذائذ کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ لذتیں، ایک زندگی، دوسرا لذتیں، تیسری دولت، ثروت، حکومت، طاقت، اقتدار، اولاد، ازواج، یہ چیزیں دنیا ہے. ان سب کو خدا نے عطا کیا ہے اور سب کی محبت ہمارے دل میں بھی خدا نے دی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. خدا کوئی نعوذ باللہ غلط کام نہیں کرتا ہے، واضح ہے. دنیا جس کی مذمت ہے دین میں یہ ہے کہ آپ ان کا غلام نہ بنیں، اپنے بچے کی وجہ سے جہنم نہ جائے. مولا زبیر کے بارے میں فرماتے ہیں، زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا جب تک اس کا بچہ بڑا نہیں ہوا تھا، جب سے یہ بچہ محمد بڑا ہو گیا اس وقت سے زبیر جدا ہو چکا ہے ہم سے. دیکھیں ایک بچے کی وجہ سے راہ کو چھوڑ دیتا ہے، زوجہ کی وجہ سے راہ کو چھوڑ دیتا ہے. تو غلام نہ بننا یہ دین کا ہدف ہے. جب آپ اقتدار کے لیے کام کرتے سوچو خدا راضی ہے اس کام سے یا راضی نہیں ہے، اگر دولت کے لیے کام کرتے سوچو خدا راضی ہے میں جو کام کر رہا ہوں اس سے یا راضی نہیں ہے، اگر اپنی زوجہ کو خوش کرنا چاہے دیکھو خدا اس طریقے سے خوش کرنے سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے دیکھو خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے. تو ہم دنیا کے جو غلام ہوتا ہے ساری انسانیت کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہے دنیوی مفادات کے لیے، جانور بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے اقتدار کے لیے، دولت کے لیے، بچوں کے لیے، جو بھی دنیا ہو، زندہ رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اپنے اصولوں سے منحرف ہو جاتا ہے، چند دن مزید کھانا کھانے کے لیے مقصد زندگی کو چھوڑ دیتا ہے. جب موت کا خطر آ جائے تو یہ ہے. بس دین جو کہتا ہے کہ اپنی، ایک دفعہ ایک مومن امام پنجم کی خدمت میں تشریف رکھتا تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ صحت پر، سلامتی پر بیماری کو ترجیح دیتے ہیں اور موت، حیات پر، زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، اور دولت پر فقر و غربت کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس صحابی نے عرض کہ مولا میرے اندر تو یہ صفات نہیں ہیں تو پھر میں شیعہ نہیں ہوں. فرمایا کہ اگر ہمارے دشمنوں کے پاس سلامتی ہو، پیسے دیں گے تاکہ آپ کے آپریشن ہو جائے، مداوا کیا جائے، علاج معالجہ کرایا جائے، پیسے دیں گے دشمن، لیکن اس شرط پر کہ آل محمد کو چھوڑ دو. تم آل محمد کی محبت میں بیمار رہنے کو پسند کرتے ہو یا آل محمد کو چھوڑ دیتے ہو اپنے صحت کے لیے؟ عرض کے مولا، یقیناً میں شفا کے لیے، صحت پانے کے لیے آل محمد کی محبت کو، ان کی ولایت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. فرمایا، میں یہی کہتا ہوں، جہاں پر ٹکراؤ ہو وہاں پر تم کس کو انتخاب کرتے ہو؟ دشمن ہے، دشمن آل محمد ہے، وہ آپ کو معالجہ کرا رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی دشمن آل محمد پر ہیں، تو آپ اس وقت ترجیح دیتے ہیں بیماری کو اس صحت پر، سلامتی پر. اسی طرح سے دشمن آل محمد کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، آل محمد کے پاس آئیں گے تو ظلم و ستم ہے، غربت ہے، کس کو انتخاب کرو گے اس ٹکراؤ کی صورت میں؟ آل محمد کے ساتھ رہ کر غربت کو برداشت کریں، کروں گا کہا اس نے، اور دشمن کے ساتھ جانے سے اگر دولت بھی ملتی ہے میں اس کو نہیں اپناؤں گا. اور اگر آل محمد کے ساتھ دینے سے شہادت ہے، دشمن کے ساتھ دینے سے حیات ہے، شہادت نہیں ہے، زندہ رہ سکتے، تو آپ کس کو اپنائے گا؟ عرض کیا کہ میں یقیناً آل محمد کے رکاب میں، آل محمد کے راہ میں شہادت کو میں ترجیح دوں گا. امام فرمائے، میرا مقصد یہی ہے، جہاں پر ٹکراؤ پیش آتا ہے وہاں پر ہمارے چاہنے والے آل محمد کے ساتھ رہتے ہوئے بیماری کو، غربت کو، شہادت کو آغوش سے لگا دیتے ہیں. یہی ہے اصل پیغام. ورنہ خود مولا امیر المومنین اس وقت کے سب سے زیادہ دولت رکھنے والوں میں سے ایک تھے، 1,20,000 آپ کی آمدن تھی. وہ بری چیز نہیں ہے، بری چیز ہے کہ دنیا کا غلام نہ بننا. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نراقی، جو عروج السعادہ اس کی کتاب کے ترجمہ بھی ہے، انہوں نے بہت پہلے انہوں نے لکھی ہے، ظاہر ہے 200 سال پرانے ہیں. جب ان کی یہ کتاب بازار میں آئی تو ایک عابد جو شب و روز عبادت میں زندگی گزارتا تھا، اس نے اس کتاب کو پڑھا اور احساس کیا کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے مصنف، وہ بہت بڑا زاہد، بڑا عابد ہوگا. اس کی زیارت کے لیے گیا. آپ جانتے ہیں علماء کی زیارت، ایسا متقین کی زیارت مستحب ہے. تو گیا اپنے شہر سے کاشان تک. ان کے جب گھر پہ پہنچا، دیکھا بہت شاندار عمارت ہے، قالیاں بچھی. اس زمانے میں لوگ عام طور پر شاید اتنی دولت نہیں رکھتے تھے، لوگوں کا آمد و رفت ہے، بہت کچھ ہے، ایک قسم کے شاہانہ زندگی ہے. اندر گیا اور بالکل چہرے کا رنگ اڑ گیا. سوچا یہ کتاب میں کچھ لکھتا ہے اور عمل کچھ اور ہے. علامہ نراقی نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا اس پر کیا گزر، لوگوں کی ذہنیت کو جانتے ہیں، معاشرے کی ذہنیت کو. تو وہ اٹھنے لگا، اٹھ کر جانے لگا تو کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، میں کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے. تو انہوں نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس نے کہا، میں ابھی جا رہا ہوں. کہا، ابھی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. دونوں چل پڑے. کاشان سے قم کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ اس عابد نے کہا، میرا لوٹا آپ کے گھر میں رہ گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قم سے ایک اور لوٹا لیں گے. کہا، نہیں، 40 سال یہ لوٹا میرے ساتھ رہا ہے، ایک انسیت پیدا ہو گئی ہے، میں اس کو، اسی کو چاہتا ہوں. دونوں واپس آئے، ان کے گھر تک پہنچا. پہنچنے کے بعد انہوں نے درس دیا ان کو، دیکھو میرے پاس یہ اتنے شاگرد، اتنے نماز پڑھنے والے، اتنے مقلدین، مسائل پوچھنے والے، اور یہ مقام، شہر کے مسائل حل کرنا، یہ سارے میری ذمہ داری، لیکن ان سب نے مجھ کو ایک لمحہ کے لیے نہیں روکا زیارت کے لیے جانے سے. لیکن تمہارا ایک لوٹے سے زیادہ نہیں تھا، اسی لوٹے نے تم کو کربلا کے سفر سے واپس لایا. اہم چیز یہ کہ دل پر کس کی حکومت ہے. مال زیادہ ہو کم ہونا معیار نہیں. امام جب آئیں گے، ہمارے احادیث میں نا، پہلے ہی آواز سے 313 پہنچ جائیں گے، سب کچھ چھوڑ کر، یعنی تمام چیزوں سے امام سے محبت ہے، خدا سے محبت ہے، یہ لوگ پہنچیں گے. اگر خدا و امام کی بنسبت کسی اور چیز سے محبت زیادہ ہو، یقیناً اس آواز پر فوراً نہیں جائے گا، کہہ کے پہلا میرے زوجہ کو اسپتال لے جاؤں گا, وہ ٹھیک ہو جائے پھر جاؤں گا. خلاصہ یہ ایک مثال ہے, اس قسم کے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. کربلا میں جو لوگ لشکر حسین کے مقابل میں آئے, ان میں سے بہت سے لوگ خط لکھنے والے تھے. جب مولا نے فرمایا کہ جاؤ, عمر سعد نے, بلکہ عمر سعد نے اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا جاؤ حسین سے پوچھو کیوں حسین آئے ہیں. کسی ایک سے کہا, اس نے کہا خط لکھنے والوں سے میں ایک ہوں, ایک میں ہوں, میں شرم, مجھے شرم آتی ہے. دوسرے سے کہا, دوسرے نے یہی کہا. چند آدمیوں نے کہا حسین کو خط لکھنے والے, دعوت دینے والے ہم ہیں, ابھی جا کے بھی پوچھنا. ظاہر امام فرمائے گا کہ تم نے ہی تو خط لکھا تھا, ہم نہیں پوچھ سکتے. ان کی کمزوری کیا تھی؟ یہ حسین کو جانتے تھے, مانتے بھی تھے, محبت بھی تھی, لیکن فرستہ تو وہی جملہ سیوفہم علیک قلوبہم معاک, دل آپ کے ساتھ ہے, تلوار آپ کے برخلاف چلتی ہے. آپ کو چاہتے ہیں لیکن یہ چاہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ تلوار آپ کے حق میں چلے, تلوار اپنے مفادات کے مطابق چلائیں گے, اپنی دنیا کے مطابق چلائیں گے, چند دن زندہ رہنے کے لیے, چند دینار کمانے کے لیے. کربلا میں حسین تنہا ہو گئی اسی وجہ سے کہ یہ لوگ دنیا کے غلام تھے, دنیا کے بندے تھے, خدا کے بندے نہیں تھے. ورنہ دنیا کی مذمت نہیں ہے, عرض کیا دنیا میں کیا ہوتا ہے, زندگی کرتے ہیں خدا کی طرف سے, لذتیں خدا کی طرف سے. زبان کو جو لذت آتی ہے, اگر خدا نے یہ صلاحیت زبان کو نہ دی ہوتی تو لذت نہ آتی. خوبصورت مناظر سے آنکھوں کو جو لذت آتی ہے, خدا نے اگر یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو آنکھوں کو خوبصورت مناظر سے لذت نہیں آتی. کان کو خوبصورت آواز سے لذت آتی ہے, اگر خدا نے یہ نہ کیا ہوتا نہیں آتی. تو یہ خدا کا نظام ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب اس میں ہے کہ کس کو ترجیح دیتے ہیں, کس کو مقدم سمجھتے ہیں. دیکھو علی, جب مالک اشتہ نے کہا یہ علی, یہ لوگ دنیا کے لیے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں. فرمایا کہ سب کو جانے دو, دنیا کے لیے جانے والوں کو وہاں جانے دو. خود امیر شام نے ایک کہا کہ علی آخرت دے کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں, میں دنیا دے کر بلاتا ہوں اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. علی کیوں نہیں رہ سکے؟ خود حدیث نبوی ہے کیفما تکونوا یولی علیکم, جیسا آپ ہوں گے ویسا آپ کا حکمران ہوگا. جب لوگ دنیا پرست ہیں تو حکمران بھی دنیا پرست. ظاہر ہے لوگ کیوں اس مرحلے تک پہنچے تھے, پیغمبر کے بعد قدم بے قدم اصول اسلامی سے انحراف ہوا, عدالت اسلامی کے خیال نہیں رکھا گیا, روحانیت اسلامی کے خیال نہیں رکھا گیا, صرف کشور گشائی اور کمانا اور کھانا ہدف قرار پایا. اس وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی. جب علی اقتدار پر آیا آپ نے فرمایا نہج بلاغہ میں ہے, آج تمہاری امتحان, تمہاری آزمائش اسی طرح سے جس طرح سے پیغمبر مبعوث بے رسالت ہو گئے. یعنی جس دن پیغمبر مبعوث بے رسالت ہوئے سب مشرک تھے, اسی جیسے امتحان آج بھی ہے. یعنی ابھی سب مسلمان ہیں لیکن فکری لحاظ سے, جذبات کے لحاظ سے, چاہتوں کے لحاظ سے کفار سے ان کا کوئی خاص فرق نہیں رہا. حکمرانوں کی تربیت کی وجہ سے جیسا حاکم ہوگا ویسا عوام ہوں گے, جیسا عوام ہوں گے ویسا حاکم ہوتا ہے. ورنہ مولا نے, ایک آدمی آیا مولا کی خدمت میں, دنیا کی مذمت, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو مقدس دکھانے کے لیے, دیندار دکھانے کے لیے, باتقویٰ دکھانے کے لیے عجیب و غریب حربے آزماتے ہیں. خدا انسان کو ریا سے, منافقت سے محفوظ رکھے. تو دنیا کی مذمتیں کرنے لگا تو مولا نے فرمایا ایھا الذام للدنیا, اے وہ شخص جو دنیا کی مذمت کرتا ہے, والمغرور بہا, اور دنیا کے دھوکے میں آئے ہوا ہے. دنیا کی تم مذمت کرتے ہو لیکن تم خود دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہو. اس کے بعد مولا فرماتے دنیا مذمت کی جگہ نہیں, دنیا کے مثبت پہلوؤں کو امام بیان فرماتے ہیں اس خطبے میں. کچھ خطبات میں دنیا کے منفی پہلوؤں کو بیان کرتے, فرض کیجیے عرض کیا یہ گوشت ہے, اس کے منفی پہلو یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی رکھیں گے سڑ جائے گا, کیڑا پڑ جائے گا, ہزار بیماریوں کا باعث بنے گا, اس کو ایسے ہی زمین پر
پھینک کر رکھے, لیکن اسی کو فریج میں رکھے تو اس کا مثبت پہلو ہے. دنیا میں بھی یہی دونوں پہلو ہے, منفی پہلو اس کا لازمہ ہے. گوشت کا لازمہ یہی ہے کہ خراب ہو جائے گا اگر آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا, جراثیم جمع ہو جائے گا خیال نہیں رکھا. انسان بھی عیب نہیں ہے, لیکن اس انسان کا جب آزاد رکھا لازمہ یہی ہے کہ وہ اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. لازمہ کا لفظ استعمال مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن کر کیا ہے, آزادی دینے سے استفادہ کر. یہ بلڈنگ دیکھو جھوٹ نہیں بول سکتی ہے, انگلش میں آزادی نہیں ہے, لیکن میں جھوٹ بول سکتا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے آزادی عطا کی ہے, تکوینی آزادی. شرعاً تو آزادی نہیں دی ہے, جھوٹ حرام ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا نے فرمایا ایھا الدار للدنیا المقتر بها, الدنیا دار الصدق لمن صدقها, دنیا سچائی کی جگہ ہے اگر کوئی دنیا کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے. ابھی عالم اسلام کی یہ جو حالت زبون حالی ہے اور مغرب کی جو حالت بہتر ہے دنیاوی لحاظ سے, کچھ لوگوں کو تو اسلام وہاں نظر آتا ہے, یہ بات صحیح نہیں, لیکن دنیاوی لحاظ سے بہتر حالات ہے. ظاہر وہاں پر عفت تو نہیں ہے, وہاں پر روحانیت تو نہیں ہے, وہاں پر عبادت تو نہیں ہے. پتہ نہیں کچھ مسلمانوں کو مغرب میں اسلام نظر آتا ہے, ہاں کچھ اخلاقیات ہے محفوظ ہے, اس کے انکار نہیں کرتے ہیں. یہاں پر یہ لوگ جانور بن گئے ہیں اسلام کے نام پر, اخلاقیات سے یہ محروم ہو گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ سچائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی. دیکھیے وہاں کے جو دفتر میں آفس میں جاتے, کوئی بھی کام کرنے والا, وہاں کے ہمارے سارے مومنین سے میں نے جو سنا ہے کہتے تھے کہ 8 گھنٹے فل کام کرتے ہیں, فل کوئی گڑبڑ نہیں کرتے 8 گھنٹے. ہمارے یہاں وہ خود کہتے تھے, ہم جب پاکستان میں یا ہندوستان میں ہوتے تھے ادھر کی بہ نسبت 8 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹہ کام کرتے تھے. تو جب اس سچائی کے ساتھ جب پیش نہیں آئیں گے تو ملک بھی ترقی نہیں کرے گا, کارخانے بھی ترقی نہیں کریں گے, خود بخود پستیوں کی طرف جائیں گے, تنخواہ بھی کم ملے گا, ترقیاں بھی کم, غلامی میں رہیں گے. سچائی کے ساتھ جاپان میں دیکھیے جب عالمی جنگ کے بعد محل بنا رہے تھے بادشاہ کے, تو محل کے شیشہ ضرورت تھی, تو وہاں پر جاپان میں شیشے کا کارخانہ ختم ہو چکا تھا, نہیں لگا تھا, انہوں نے اپنے محل کے شیشے نہیں لگوایا اپنے کارخانہ بننے تک. اور ہمارے بزرگوں کی حالت دیکھیے, سیاست مداروں کی حالت دیکھیے. ایک دفعہ مولا جا رہے تھے کہیں تو مسجد کے پاس پہنچے تو مستحب ہے نماز تحیت پڑھنا, آپ مسجد کے اندر چلے گئے نماز تحیت پڑھنے کے لیے. آپ کے جو خچر تھا جس خچر پر آپ سوار تھے, کسی آدمی جو باہر کھڑا تھا اس کو اس سے کہا تم اس کو تھام کے رکھو. اندر چلے گئے, باہر نکلے دیکھا کہ خچر بھی نہیں ہے آدمی بھی نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ خچر گھاس کھا رہا ہے. وہاں پر گئے دیکھا کہ اس کے لگام نہیں ہیں, بازار گئے لگام لینے کے لیے, تو دکاندار کے پاس اتفاق سے مولا ہی کے جو خچر کا لگام تھا وہ اس کے پاس تھا. پوچھا یہ کہاں سے آیا, کہا کہ ایک آدمی نے لا کر فروخت کیا. کتنے پر, کہا 2 درہم. آپ نے فرمایا میں خود اس کو 2 درہم دینا چاہتا تھا. ظاہر ایک آدمی سے کام لیا ہے تو مفت نہیں لینا ہے, شرعی حکم ہے, کام کی قیمت ہے نا, میں خود دینا چاہتا تھا, لیکن یہ حلال طریقے سے کمانے کے بجائے حرام طریقے سے کمایا اس نے. یہ ہمارے حالت ہے, تو خدا سے بھی دور ہوتے ہیں دنیا سے بھی دور ہوتے ہیں. دار الصدق لمن صدقہ, سچائی کے ساتھ پیش آنے والے کے لیے دنیا سچی سچائی کی جگہ ہے. دار عافیت لمن وعاہا, اگر کوئی دنیا کو حقیقتاً سمجھتا ہے دنیا کیا ہے, دنیا محدود جگہ ہے جہاں پر ہمیں زندگی کرنا ہے, آخرت کے ابدی زندگی کی تیاری ادھر ہی کرنا ہے. جس طرح اس طالب علم کی طرح جو 10-15 سال پڑھتا ہے تاکہ آئندے کی زندگی کی لیے کام کر سکے, دنیا بھی وہی ہے جنت میں کے اہل بننے کے لیے, انبیاء اور ائمہ کے ساتھ زندگی کے قابل ہونے کے لیے. آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو پہلا انٹر تک پڑھنا پڑے گا تاکہ اس کلاس کے لائق بن جائے. تو دنیا کو سمجھنا ہوگا, وہ عافیت کی جگہ ہے اس آدمی کے لیے. مولا فرماتے ہیں جو دنیا کو سمجھتا ہے, دار وعظ لمن تعظ بها, وعظ کی جگہ ہے اس آدمی کے لیے جو دنیا سے وعظ لیتا ہے. انبیاء آئے گزر گئے, بادشاہان آئے چلے گئے, یہ سب واعظ کا ذہن. دنیا عبرت کی جگہ ہے, سبق سیکھنے کی جگہ ہے. تاریخ بشریت بہت بڑا درسگاہ ہے. مولا نے جو خط لکھا اپنے فرزند کے نام پر, بہت معروف خط ہے اخلاقیات میں, نہج البلاغہ میں یہی خط, اور خطبہ خطوط میں یہی خط, اور خطبہ متقین خطبوں میں, اور جو سیاسی ہے خط مالک اشتر اور خطبہ شقشقے کو, اب دیکھیں یا قاصعہ کو, یہی نہج البلاغہ سے آگاہ ہو جائے, بہت کچھ ہم سیکھ جا سکتے ہیں, پیغام اہل بیت سمجھ سکتے ہیں. تو اس یہی فرماتے کہ میں تاریخ سے تجربیات آپ کے لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ آزمانے کی ضرورت نہ پڑے. سابقہ لوگوں نے آزمایا ہے, اسی پر اکتفا کریں. دار موعظۃ لمن اتعظ بها, دنیا مت جر اولیاء اللہ, دنیا خدا کے اولیاء خدا کے دوست اسی دنیا میں تجارت کرتے خدا کے ساتھ, شیطان کے ساتھ تجارت نہیں کرتے خدا کے ساتھ. ہمیں ہمارے مال خریدنے والے دو ہو, ایک امین قابل اعتماد آدمی ہو, دوسرا مکار آدمی ہو, تو کس کے ساتھ معاملہ کریں گے؟ قابل اعتماد آدمی کے ساتھ مقابلہ کریں گے. تو خدا کے ساتھ تجارت کرنا ہے, شیطان کے ساتھ تجارت نہیں کرنا ہے. محبت ملائک اللہ, خدا کے فرشتے اسی دنیا پر اترتے ہیں. مسجد اولیاء اللہ, خدا کے اولیاء یہاں پر سجدہ کرتے ہیں. اتنے مولا تعریف فرماتے ہیں. بس دنیا کی مذمت ہے کہ دنیا کو خدا کی جگہ پر نہ بیٹھاؤ. محبوب دنیا سے محبت کر سکتے ہیں, لیکن محبوب اصلی, محبوب حقیقی, سب سے بڑا محبوب خدا ہونا پڑے گا, دنیا نہیں ہونا پڑے گا. قرآن فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں. دنیا سے محبت کرے, مال سے, حکومت سے, اولاد سے, شہرت سے, پارٹی سے, جس سے بھی محبت کرے کرو, لیکن سب سے بڑا محبوب خدا ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو کربلا میں یہ لوگ شقی کیوں بن گئے؟ خود امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا, یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں, خدا کے بندے نہیں ہیں. دنیا کے بندے تو یزید کو مانیں گے, حسین کو تو نہیں مانیں گے. اسی لیے حسین تنہا ہو, حسین شہید ہونے سے پہلے حسینیت شہید ہو گئی تھی, اصول شہید ہو گئے تھے, پیغام اسلام شہید ہو گیا تھا. حسین اسی کو زندہ کرنے کے لیے, اسی کو بچانے کے لیے قیامت تک حق و باطل کے درمیان, اخلاص اور منافقت کے درمیان ایک معیار پیش کرنے کے لیے آئے تھے کربلا میں. غم کربلا زندہ رکھنا ہمارا دینی فریضہ ہے, اخلاقی فریضہ ہے, سیرت انبیاء ہے, سیرت ائمہ ہے. کربلا کے خون کا تقاضا ہے. خود امام فرماتے ہیں کوئی مؤمن جب ہمارے واقعہ کو سنتا ہے تو بے اختیار آنسو نکلتے ہیں. اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام چاہتے ہیں گریہ کرے, لیکن گریہ کا مقصد کیا ہے؟ گریہ کے ذریعے مقصد حسین زندہ رہے. قیام کربلا کے اہداف میں سے ایک ہدف یہی تھا کہ یہ قیام عزاداری کی شکل میں زندہ رہے تاکہ قیامت تک رہتی دنیا تک پیغام ملتا رہے. مقتل والے لکھتے ہیں کہ حسین کئی دفعہ شرمندہ ہو گئے اپنے عزیزوں سے, بہت سخت ہے شرمندہ ہونا. ایک دفعہ جب علی اکبر آئے, بابا میں پیاسا ہوں, میری پہلی جنگ ہے, گرمی کی شدت ہے, پیاس کی بھی شدت ہے, اگر کچھ پانی ملے تو میں اس پانی کی مدد سے بہتر جنگ کر سکوں گا. حسین کے دل پر کیا گزرا؟ بیٹا کا پہلی جنگ ہے, شجاعت کا آلہ مظاہرے کیا ہے, ابھی زخمی حالت میں خون کے ساتھ حسین کی خدمت میں آئے ہیں, حسین سے صرف پانی مانگ رہے ہیں. حسین کو کتنی شرمندگی ہوئی, اپنی زبان مبارک شہزادہ کی زبان دہان مبارک میں رکھا, شہزادہ چونک پڑے, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے. یہاں پر حسین کی شرمندگی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شہزادہ بھی شرمندہ ہو گئے تھے. شہزادہ جب میدان کی طرف گئے,
میدان کی طرف گئے، خوب جنگ لڑی، دشمنوں کو جہنم میں واصل کرنے کے بعد ایک موقع آیا، فرمایا بابا میرا آخری سلام ہو آپ پر، میرا آخری سلام ہو آپ پر. نانا، نانا نے خواب کوثر کے پانی لیا ہوا، مجھ کو سیراب کیا ہے اور ایک کاسا پانی لے کر آپ کے انتظار میں. یہ آپ کو پتا ہے نا، پیغمبر خدا نے کربلا کے تمام پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، صرف شہزادہ علی اکبر کے لیے نہیں. لیکن شہزادہ علی اکبر شرمندہ ہو گئے تھے، افسوس کر رہے تھے میرے بابا کو کیوں شرمندہ کیا، جا کر کیوں پانی مانگا. ابھی حسین کے دل سے اس شرمندگی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بابا میں نے تو پانی پیا ہے آپ کی نیابت میں، نانا نے پانی دیا ہے، نانا پانی لیے ہوئے آپ کے انتظار میں. دوسرا وہ موقع تھا جب شہزادہ علی اصغر کو پانی پلانے کے لے گئے. ششماہا بچہ، ششماہا شیر خوار، کتنا حسین، کتنا پیارا فرزند امام ہے، لیکن شیر مادری سے بھی محروم ہے. لے گئے میدان میں، لیکن پانی کے بجائے حسین نے پانی کے بجائے علی اصغر کو سیراب کیا علی اصغر کے خون سے. عاشور کے دن شہزادی سکینہ، عاشور یازدہم کے دن شہزادی سکینہ جب حسین کے لاش پر پہنچی، بے اختیار گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. عالم بے ہوشی میں سنا حسین فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوی یرحمونی. اے کاش عاشور کے دن تم شاہ ہوتے، دیکھتے کہ میں اپنے فرزند کو لے جا رہا ہوں پانی کے لیے، دشمنوں نے پانی کی بجائے خون سے، تیر سے اصغر کو سیراب کیا. حسین بعض روایت میں کہ عالم خواب میں شہزادی سکینہ نے دیکھا کہ جناب سیدہ فرما رہی حسین آپ زینب کی طرف نہیں دیکھتے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اماں میں زینب سے بہت شرمندہ ہوں، اسی لیے میں زینب کی طرف نہیں دیکھتا ہوں. ایسی بہن آپ جانتے ہیں جیسے اکبر شہید ہو گئے، حسین سے پہلے میدان کی طرف زینب گئی ہے تاکہ حسین کے لیے یہ مصیبت قابل برداشت ہو جائے. لیکن جب زینب کے اپنے فرزند شہید ہو کر ان کی لاش خیمے میں پہنچے تو زینب خیمے سے باہر نہیں نکلتی، کہیں حسین شرمندہ نہ ہو، لاشوں کو ماں کا حوالہ کرتے ہوئے حسین پر ناگوار نہ گزرے.
الا لعنت الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسالك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان شایان اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو خدایا انہیں نیست و نابود فرما. ہماری مساجد، مدارس، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، حوزات علمیہ، رہبر معظم انقلاب اور تمام دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مدد فرما. خدایا ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. تمام حاضرین کے جو بھی حاجات شرعی ہے خدایا ان تمام حاجات کو پورا فرما. ہمارے بیماروں کو خصوصاً ایک مومن نے درخواست کیا ہے کہ ایک بیمار ہے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے خدایا بحق بیمار کربلا، بحق شہداء کربلا اس بیمار کو اور تمام حاضرین کے جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. آخر میں شہداء اسلام اور تمام حاضرین کے مرحومین اور چند مرحوم کا نام دیا ہے، رباب خاتون بنت علی محمد، امان النساء ابن
امان ابن محمد حسین اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.